الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء تكذبان صدق اللہ العظیم.
مدنی چینل کے ناظرین, اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور ترجمہ بھی نیچے ملاحظہ فرمایا. آئیے کچھ تفسیری جھلکیاں بھی ملاحظہ کرتے ہیں. ہذہ جہنم, یہ وہ جہنم ہے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. یطوفون, جہنمی چکر لگائیں گے. اس آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے. اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے. وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوڑ کھلایا جائے گا اور ان کے حلق میں چبھ جائے گا. تب پانی کے لیے شور مچائیں گے تو پھر انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کھولتے پانی کا چشمہ ہے. جب وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس میں گر پڑے گا. پھر اسے پیئیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا اور ان میں موجود ہر چیز نکال دے گا. پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے. فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اے جنوں انسان کے گروہ, اللہ تعالی کا اپنی نافرمانی کے اس انجام سے دنیا میں ہی آگاہ فرما دینا بھی نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یہاں سے اللہ تعالی نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى،
اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔
سبحان اللہ۔
دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالی جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ترجمہ کنز العرفان، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو دو جنتیں ملنے کی وجوہات، دو جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے، اور دو جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائی۔ نمبر ایک جنت اللہ تعالی سے ڈرنے کا صلہ ہے، اور دوسری نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ ہے۔ دوسری وجہ، ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہوگی، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہوگی۔
سبحان اللہ۔
تیسری وجہ، ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت اس کے گناہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔
سبحان اللہ۔
چوتھی وجہ، ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی، اور ایک جنت اللہ تعالی کے فضل کے طور پر ملے گی۔
اللہ۔
پانچویں وجہ، ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی، اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی کا خوف بڑی نعمت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب کرے،
آمین۔
امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالی کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالی کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالی کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس کا رات انتقال ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو قبر میں اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم سب کو اپنا خوف بھی نصیب فرمائے،
آمین۔
اور جو مجرموں کا حال و انجام بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ دین اسلام کو اگر ریلیجن آف رائٹس کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام جو ہے یہ حقوق کی پاسداری اور لحاظ رکھنے کا دین ہے تو بھی بات غلط نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر الحمدللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ہی حقوق بیان کر دیے ہیں کہ جن کے حقوق ہیں ان سب کے حقوق بیان کر دیے ہیں، اور بڑے واضح اور بڑے زبردست انداز میں بیان فرمائے ہیں۔
سبحان،
والد کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اولاد کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ الگ الگ کر لیں تو ماں کے حقوق اپنے، باپ کے حقوق اپنے، بیٹے کے حقوق اپنے، بیٹی کے حقوق اپنے، بیوی کے حقوق اپنے، شوہر کے حقوق اپنے، ٹھیک ہے، ہمسایوں کے حقوق اپنے، ٹھیک ہے، یعنی ایک پوری، مطلب ایک لائن ہے، ایک پوری چین ہے۔ آپ نام لیتے جائیں اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ انہی رائٹس کے اندر جو اسلام نے بیان کیے ہیں ان کے اندر ویمن رائٹس بھی ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع یہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا خاتمہ کر کے عورتوں کو ایک ایسی شیلٹر، اپنی اسلام کی ایک ایسی شیلٹر، ایسی چادر اور ایک ایسی پناہ گاہ عطا فرمائی ہے کہ اس شیلٹر اور اس پناہ گاہ میں جو آ جائے گا، جو بھی عورت آئے گی، وہ اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت میں نقصان، خسارے، گھاٹے، پریشانی اور دیگر چیزوں سے، اللہ کی رحمت سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ جو اسلام کی شیلٹر سے باہر جس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور وہ پرابلم جو ہے وہ فیس کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے۔ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے عورتوں کے لیے حق وراثت بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں، عورت اگر بیوی ہے تو بھی اس کا حق وراثت ہے، وراثت میں اس کو حق ملے گا۔ عورت اگر ماں ہے تو بھی اس کو وراثت میں حق ملے گا۔ عورت اگر بیٹی ہے تو بھی اس کو وراثت میں حق ملے گا۔ اور یہ اسلام نے ہی رکھا ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک بہت ہی پیارا انداز ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حق بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بولیں کہ بالکل ایک ایسا مطلب نہ ہونے کے برابر، ایسا نہیں ہے۔ ایک حصہ رکھا ہے اور صحیح حصہ رکھا ہے، عورت بہنیں بہنیں ہیں ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے۔ یہاں یاد رکھیں، یہ میں عورتوں کے جو وراثت میں حقوق بیان کیے گئے ان کی جو ہے تفصیل بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ہم ایک جنرل پیرائے کے اندر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کسی خاص اسپیسیفک ایشو پر یا اسپیسیفک سچویشن پر بات ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ اگر بیوی ہے تو بھی اس کا وراثت میں حق ہے، ماں ہے تو بھی مطلب وراثت کا حق جو ہے وہ موجود ہے، باپ کا بھی الحمدللہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ دین اسلام کا ایک پیارا انداز ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کر کے چلیں گے آگے، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں کیا ہے؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ایک ماں بھی ایک عورت ہے اور اس کی امپورٹنس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پاؤں کی جوتی کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جا سکتی، یہ کسی فرسودہ علاقے یا فرسودہ جو ہے وہ شخص کی سوچ یا اس کی تو بات ہو سکتی ہے کہ جس کے دماغ میں، جسے یوں کہیں کہ دین اسلام کی روشنی کا اجالا نہیں ہے، وہ تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے، لیکن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی اور فیض ملا ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ عورت پاؤں کی جوتی ہے، اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے عورت کو ماں بنا کر عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو بہن بنا کر عزت دی ہے، اور اسلام نے عورت کو بیوی بنا کر کے بھی عزت دی ہے۔ جی ہاں، امساکم بمعروف او تصریحم باحسان، دونوں طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس میں مزید مطلب کیا باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو اس کو لیں گے۔ آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ وقار بھی ہمارے ساتھ ہے، ابھی ان سے ہم انشاءاللہ ایک خوبصورت سا کلام نعت رسول مقبول، وہ پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، اور مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی وقار بھائی،
سبحان اللہ۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیع وہ
میری آنکھوں میں
کشتے تیبا کے خار پھرتے ہیں کشتے تیبا کشتے تیبا کشتے تیبا کے خار پھرتے ہیں کہ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لال ہزار پھرتے ہیں
اللہ حضرت نے کمال عاجزی فرمائی ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت قدم قدسیہ فرماتے ہیں کہ جب بشار پڑھے جائیں تو عاجزی کا انداز جو اختیار کیا گیا ہے اور جو بارگاہ میں عرض کیا گیا اس کو بھی پڑھا جائے تاکہ سننے والوں کو اس کا بھی اندازہ ہو کہ عاجزی جو ہے وہ کیا عظیم نعمت ہے، کیا دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت نے عاجزی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو بارگاہ کا سگ ہونا یہ بڑی اسارت مندی کی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور نصیب فرمائے. آپ دیکھیں کہ عاجزی جو ہوتی ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب یہ اشعار کہے تو پھر حضور نے کرم فرمایا اور اپنی دید سے مشرف فرمایا, اپنی زیارت کروائی, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اور آج بھی یہ بندے کو کہاں سے کہاں واقعی لے جاتی ہے, مقام بندے کا بلند گرا دیتی ہے. تو ایک شخص تھا, اس کے بارے میں قبلہ نگران شورا دام دکان قدسیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, 20 سال تک عبادت کرتا رہا اور اس نے کوئی دعا التجا کی, اس کی دعا التجا قبول نہیں ہوئی. اور اس نے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے کہا کہ یا اللہ میں تیری 20 سال سے عبادت کر رہا ہوں, تو میری دعا کو جو ہے وہ شرف قبولیت نہیں عطا کر رہا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا تو فوراً اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو گرا دیا, سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ یا اللہ میں نے 20 سال جو تیری عبادت کی ہے تیری توفیق سے ہی کی ہے, تیرے کرم سے ہی کی ہے, تیرے فضل سے ہی کی ہے. معافی مانگی, استغفار کیا, حاطف غیبی سے ندا آئی, تیری 20 سال کی عبادت کو بھی قبول کر لیا اور جو تو مانگ رہا تھا تجھے وہ بھی عطا کر دیا. یہ عاجزی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سراپا عاجزی ہی جو ہے وہ کام دلاتی ہے. اور یہ بارگاہ ہی ایسی ہے کہ جس بارگاہ کے اندر انسان سراپا عاجزی بن کے رہے اور مٹ مٹا کے رہے, ہے نا, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. بے نشان بندہ بنے, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور ہم سب عاجز اور جس سے یوں بولے اللہ تعالیٰ کی عاجز بندے واقعی بن جائیں, عاجزی کا اظہار کرنے والے بھی بنے. آمین بجاہ طٰہٰ و یٰسین. اور پھر دیکھیں برکتیں کیسی ملتی ہیں. تکبر کیا شیطان نے, دیکھیں آج لوگ شیطان کو کیسے لعنت ملامت کر رہے ہیں. اور جو عاجزی کرتے ہیں وہ پھر پھل پاتے ہیں. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرمائے گا. تو جس کو اللہ تعالی بلندی عطا فرمائے, آپ اندازہ کیجئے اس بلندی کی شان کیا ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. عورتوں کے حقوق آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان اور موضوع ہے. مہروز بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے میں بلے کے دعوت اسلامی ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. خالد بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, خالد بھائی بھی, اور ہمارے عبدالاحد اتاری زیدہ شرف وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ان سب کے مدنی پھول بیان ہوں گے. مہروز بھائی سے میں چاہوں گا ہم گفتگو کا آغاز کریں. مہروز بھائی, اسلام از ریلیجن آف رائٹس, اسلام حقوق کی پاسداری اور حقوق کو بیان کرنے کا جو ہے وہ دین ہے, کیا فرمائیں گے آپ اس عنوان پر؟
بالکل آپ نے 126% درست بات کی, کیونکہ ہم جب کسی چیز کو 100% درست کہنا چاہتے ہیں تو 126% کہتے ہیں محبت میں.
ماشاءاللہ
سلمان بھائی, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں یا پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے دل کے آئینہ خانے پہ چپک کر رہ جاتی ہیں اور وہ آپ فراموش نہیں کر پاتے.
صحیح,
ان کی ریپیٹیشن ہوتی ہے. میں ایک حدیث پاک یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے جو بات کی کہ اسلام جو ہے حقوق دینے کا مذہب ہے, حقوق کے تحفظ کا مذہب ہے, دین ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں ہم, قرآن و حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بات 100% درست ہے. دین اسلام نے لوگوں کے, مخلوق کے حقوق کو بیان کیا, خالق کے حقوق کو بیان کیا, غلاموں کے حقوق کو بیان کیا, جانوروں کے حقوق کو بیان کیا, اور مردوں کے حقوق کو بیان کیا, خواتین کے حقوق کو بیان کیا, بچوں کے حقوق کو بیان کیا. حد تو یہ ہے, ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو انسان کے اعضا کے بھی حقوق بیان کیے کہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے, تیرے نفس کا, تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو فرمایا ازار کا حق یہ نہیں کہ ٹخنوں پر ہو. آپ ذرا سوچئے کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو انسان اپنے جسم کے نچلے حصے پر پہنتا ہے, چاہے وہ تہمت کی صورت میں ہو, چاہے شلوار پجامے یا پینٹ کی صورت میں ہو, وہ عربی میں ازار کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا حق نہیں ہے ٹخنوں پر. اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اظہار کو ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے, لیکن یہاں پہ حدیث پاک میں جو لفظ آیا وہ حق کا لفظ آیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو دین اسلام ایک کپڑے کے حقوق کو بیان کر رہا ہے کہ اسے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے, اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے, تو وہ متنفس چیزیں جو سانس لینے والی چیزیں ہیں جن میں زندگی رب تعالیٰ نے رکھی ہے اور جن کو ایک کہتے ہیں نا سیلف ریسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کیوں نہ کرے. اور صرف جاندار کی زندگی میں نہیں. یعنی آپ دیکھیے دین اسلام جو آپ نے حقوق کی بات کی, تو ایک جاندار کو بالخصوص ہم شرف انسانیت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی بات کریں, تو جب ایک انسان کو اس دنیا آب و گل میں آنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے حقوق کا تحفظ کیا. اگر آپ اعلی حضرت عظیم البرکت کے رسالے پڑھیں جو حقوق اولاد کے حوالے سے ہیں, حقوق اولاد کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع بھی کیا ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں تو اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کے حق بیان فرمائے ہیں, اور جب اولاد پیدا ہو جائے پھر اس کے حق بیان فرمائے ہیں. پھر ایک مسلمان جو زندگی گزارتا ہے اپنی جتنی بھی اس کی سانسیں ہیں جتنے بھی اس کے ماہ و سال ہیں وہ گزارتا ہے, ظاہر سی بات ہے معاشرے میں رہتا ہے, دیگر افراد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, تو اس کے حقوق دوسروں پہ لازم کیے اور دوسروں کے حقوق اس پہلے فرد پر لازم کیے. پھر جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے, اب تو انتقال ہو گیا, اب تو اس کی سانسیں ٹوٹ گئی, سارے تعلقات گویا کہ ختم ہو گئے, لیکن اب بھی اس کی رسپیکٹ, اس کی تعظیم, اس کی عزت کو پیش نظر رکھا, یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ساری زندگی جو ہے نیکیوں میں گزاری اس کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے, ساری زندگی اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے گزاری اس کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے, رخصت ہوتے ہوئے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, جب وہ انتقال کر گیا ہے اس کی تجہیز و تکفین کے جو معاملات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ تو ایک بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ رسول کے فرامین کے مطابق گزاری ہے تو آج اسے جو ہے اعزاز دیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کچھ حقوق وہ ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے ملتے ہیں, وہاں پہ نیکی اور بدی کا کانسیپٹ باقی نہیں رہتا اس اعتبار سے کہ حق نیکوں کو ہی ملے گا, ایسا نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انتقال کر جانے والے کے حقوق بیان کیے. یعنی آپ دیکھیے غسل میت کے احکام, تجہیز و تکفین کے احکام, اچھا تدفین کے بعد اس کی قبر کے احکام, وہاں پہ نیک و بد کی قید نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی کیونکہ نمازیں پڑھی ہیں تو آج اس کا غسل میت جو ہے وہ ایک شرعی ضابطوں اور اخلاقی ضابطوں کے تحت ہونا چاہیے, اس نے ساری زندگی اللہ رسول کی فرمانبرداری میں گزاری ہے تو اس لیے اس کا کفن ایسا ہونا چاہیے, اس نے ساری زندگی اللہ رسول کے احکامات کے ماتحت گزاری ہے تو اس کی قبر کی اس طریقے سے عزت کی جانی چاہیے. نہیں, وہاں پہ ایسا مسلم آپ نے کیونکہ اللہ رسول کا نام لیا تھا زندگی میں, چاہے وہ ایک ہی مرتبہ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھا تھا, تو آج اس کی برکت سے آپ کی قبر کی بھی عزت کی جائے گی, توقیر کی جائے گی, اس پہ قدم رکھنا حرام, اس پہ چلنا حرام, بلکہ جس راستے کے بارے میں گمان ہو کہ یہاں پہ ماضی میں قبریں رہی ہوں گی اس پہ بھی چلنا حرام. تو یہ ہے دین اسلام کا حقوق کا فلسفہ. مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی, آپ نے جو بات کی وہ تو پوری ہوئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نا تعلیمات کا پتہ نہیں.
جی جی,
ہم بڑے جو ہے کہتے ہیں جناب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور یہ دور جو ہے معلومات کا دور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ خبر میں اور معلومات میں, درست معلومات میں بڑا فرق ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نافع کی دعا ارشاد فرمائیے, تعلیم فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے, اور علم نافع جو ہے اس کی اپنی برکات ہیں, اس کی اپنی کیفیات ہیں. آج لوگوں کو معلومات نہیں ہے, آج لوگ باتیں تو بناتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ آپ نے میرا حق طلب کر دیا یا میں نے آپ کا حق طلب کر دیا, تو اب میں کہوں گا کہ دیکھیں جی یہ یوں ہوتا ہے. تو بھائی یوں ہوتا نہیں ہے, ہر معاشرے میں, ہر جغرافیائی حدود میں, آپ کتنے ہی تھرڈ ورلڈ میں چلے جائیں یا فرسٹ ورلڈ میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے وہاں پہ اچھے برے افراد ہوتے ہیں. وہ اسی لیے تو قانون ہے, ساری دنیا میں آپ دیکھیں, سارے ممالک میں آپ دیکھیں ملکی قوانین ہوتے ہیں, پھر ان ملکی قوانین پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے فورسز ہوتی ہیں, ان ملکی قوانین کو درست سمت پہ چلانے کے لیے ایک عدالتی نظام بنایا گیا ہے, ججز کا ایک سسٹم بنایا گیا, وکلا کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے. وہ کیوں بنایا گیا؟ اگر ساری جگہ سارے حق آسانی سے مل رہے ہوتے, اگر ساری جگہ سارے لوگ جو ہیں دوسروں کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہوتے, تو پھر تو نہ دنیا کے کسی ملک میں فوج ہونی چاہیے تھی, نہ پولیس کا سسٹم ہونا چاہیے تھا, نہ جسٹس سسٹم ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سارے سسٹم اگر درست چل رہا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے.
صحیح,
یہ سارا سسٹم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں مختلف معاشروں میں, مختلف تہذیبوں میں کچھ فسادی, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہیں, پامال کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, اور ان کی جو لائن آف بارڈر ہوتا ہے نا اس کو وہ کراس کرتے ہیں تو پھر ان کو کھینچ کے ادھر لانا پڑتا ہے.
درست فرمایا.
دین اسلام نے تعلیمات دی ہیں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم درست تعلیمات
سیکھیں,
افراد سے سیکھیں.
درست فرمایا. بڑی بڑی پیاری بات کہی ہے. مہروز بھائی میں ایک چیز سوچ رہا ہوں, آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے فرمائی اور بڑے پیارے انداز میں لیا اس کو. خالد بھائی, عبدالحد بھائی, آپ بھی اس میں کچھ ایڈیشن فرمائیے گا. یہ ایک ہے مہروز بھائی رائٹس
جی,
اور ایک ہے انسان کی خواہش. ایک ہے حق اور ایک ہے خواہش. ایک ہے رائٹس اور کچھ ہیں ڈیزائرز. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں مہروز بھائی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈس بیلنس معاملہ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہش کو ہی اپنا حق جو ہے وہ سمجھ لیا ہوا ہے. جو ہم خواہش کرتے ہیں, جو ہمارے ذہن میں آتا ہے, جو ہم اپنے اعتبار سے اپنے لیے سوٹیبل سوچ رہے ہیں, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے, یہ حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ پورا ہونا چاہیے. حقیقتاً اصلاً وہ انسان کا یا عورت کا یا مرد کا وہ حق یا وہ رائٹ نہیں ہوتا, وہ اس کی ڈیزائر ہوتی ہے, وہ اس کی خواہش ہوتی ہے, اور اپنی خواہش کو حق کا نام دے کر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی بھی جو ہے وہ مشکل میں ڈال رہا ہوتا ہے. اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں.
سلمان بھائی, ایک مثال سے میں واضح کروں گا اور حقیقی مثال سے واضح کروں گا.
جی.
ایک ایسا ادارہ کہ جس میں میری کچھ ذمہ داری تھی,
جی,
اس ادارے میں میں نے کسی صاحب کو جاب پر لگوایا.
صحیح.
تو جاب پہ جب لگوایا گیا تو وہاں کی جو کرتا دھرتا افراد تھے ان کو میں نے کہا کہ یہ جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں اس جاب کو.
صحیح.
اور اچھے فرد ہیں تو آپ ان کو جاب پر رکھیے, اور پھر جو ان کی سیلری وغیرہ کا پیکج تھا وہ بھی طے کروایا. سب چیزوں میں میں انوالو تھا.
ٹھیک.
تو وہ جاب کرتے رہے, کچھ بیچ میں جو ہے جو ہوتا ہے ایک آپ کے ماتحت میں اور آفیسر میں کچھ پرابلمز آتی ہیں بعض اوقات, تو وہ بھی آئیں, وہ سالو بھی ہوئی. کوئی ڈیڑھ دو سال کے بعد ان صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مہروز بھائی آپ سے ملنا ہے. میں نے بولا آ جائیں گھر پر ہوں میں. تو وہ گھر پر آ گئے, بیٹھے چائے وغیرہ پی. میں نے جی فرمائیں کیسا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مہروز بھائی میں دو سال پہلے لگا تھا اور میری اتنی سیلری لگی تھی, تو پچھلے سال میرا جو ہے اتنا جو ہے وہ انکریمنٹ ہوا ہے, لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, جتنے ساری چیزیں ہیں, اس بہاف پہ میں آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ میری سیلری بڑھوائیں. تو میں نے کہا ہاں جی سیلری تو بالکل بڑھنی چاہیے, کتنی بڑھنی چاہیے ان سے پوچھا میں نے. تو انہوں نے ایک فگر بتایا کہ جی اتنی تو ہونی چاہیے. مطلب بالکل ہونی چاہیے. تو کہنے لگے پھر آپ بات کریں. میں نے کہا آپ مجھے ریزن دیں, آپ کی جو سیلری بڑھانی ہے اس کا ریزن ہوگا نا. آپ نے جو کام کر کے دکھایا ہے, آپ کی جو اچیومنٹ ہے, آپ نے جو گول لیے ہیں, وہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ادارے کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص چاہے باپ بیٹے کا ہی ادارہ کیوں نہ ہو, کوئی کاروباری ڈیلنگ کیوں نہ ہو, جب پیسوں کی بات آ گئی, جب سیلری کی بات آ گئی, جب اجرت کی بات آ گئی, وہ تو کام کے بحاف پہ ملے گی.
ایسی بات.
آپ نے کیا ایسی اچیومنٹ کی ہے کہ آپ کی سیلری بڑھائی جائے؟ اب وہ چپ. تو جب وہ چپ ہو گئے اور دو تین دفعہ میں نے ان سے سوال کیا, تو میں نے کہا دیکھیں بات یہی ہے, میں بھی چاہتا ہوں آپ کی سیلری بڑھے, ہر کوئی چاہتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں, آپ کے لیے بھی میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں کہ سیلری بڑھے, لیکن اس کے لیے آپ کو اہل بننا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ میری سیلری اتنی ہونی چاہیے, میرا انکم ریشو جو ہے وہ کم ہے, میں کام اس سے زیادہ کا آپ کے ادارے کے لیے کر رہا ہوں, تو میری سیلری بڑھائے. تو چپ ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے اچیومنٹ نہیں دیے, اگر آپ اچیو کرتے تو آپ کی سیلری ملتی. ہے وہ بات جو آپ نے کہا نا, خواہش اور ڈیزرو کرنا, حق رکھنا, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے, خواہشات جو ہیں وہ تو وہ ہیں نا کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.
ہاں جی
ہے نا, خواہشات تو ایسی ہیں. میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں, امید ہے خالد بھائی بھی چاہتے ہوں گے, آپ بھی اور عبدالحد بھائی, وقار بھائی اور ہمارے سارے کیمرہ مین بھی چاہتے ہوں گے, اسلام بھائی, پی سی آر ایم,
ناظرین
بھی بہت کچھ چاہتے ہوں گے. کون نہیں چاہتا کہ وہ سوریا
تو نا چاہتے تو خیالی پلاؤ بولے گا, چاہت بولے وہ تو پتا جہاں چاہے لے جاتا جائے جتنی چاہے.
سلمان بھائی وہ ہے نا کہ کون نہیں چاہتا کہ وہ اوجے سوریا پہ مکی. تو ہر کوئی بلندی پہ فائز ہونا تو چاہتا ہے, لیکن بعض چیزیں تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مشیت ہیں. یعنی اگر کوئی گھر کا بڑا بچہ بننا چاہتا ہے تو یہ اس کے اہل میں نہیں ہے, بڑا بھائی بننا چاہتا ہے تو اہل میں نہیں. ابھی میں سوچتا ہوا یہ آ رہا تھا جب گھر سے نکلا بڑے بھائی پر, میں اپنے بڑے بھائی پہ سوچ رہا تھا، لیکن ایک بات ابھی جو آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے، میں چھوٹا بھائی ہوں گھر میں، تو میں چاہوں بھی تو بڑا بن ہی نہیں سکتا. اچھا دنیا کا کوئی بھی فرد مجھے بڑا بھائی نہیں بنا سکتا، یہ اختیار میں ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز کی چاہت ہے جو پوسیبل ہے نہیں. تو اس کی چاہت رکھنے والا جو پوسیبل نہ ہو، خود اپنے آپ سے پوچھ لے کہ یہ عقل مندی ہے یا کہ بے وقوفی ہے. دوسری بات وہ کہ ڈیزرو کرنا، اہل کرنا. تو سلمان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جس چیز کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، اندر کی آواز جو ہوتی ہے وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں کیا ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن بعض اوقات انسان جو ہے سینہ زوری کر کے ایک ایسی چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے جو اس کا رائٹ عبدالاحد بھائی نہیں ہوتی. تو ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم اپنا حق مانگیں، اپنے حق پہ قائم رہیں، لیکن دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہوں. بعض اوقات جب گھروں کی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو شاید اس کا تجربہ عبدالاحد بھائی، گھروں کی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے بالخصوص ان سوسائٹیز میں جہاں پہ بہت زیادہ گھر نہیں بنے ہوتے، پلاٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو سلمان بھائی وہاں زمین ہی زمین ہوتی ہے آس پاس. انسان کا 200 گز کا پلاٹ ہے، کراچی کے سینریو میں بات کر رہا ہوں، 400 گز کا، 600 گز کا پلاٹ ہے نا، 1000 گز کا بھی پلاٹ، تو وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں نا 1 انچ زمین اپنی نہ چھوڑوں. اور اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، نہ شریعت کو کلام ہے، نہ قانون کو کلام ہے، نہ پڑوسیوں کو کلام ہے، نہ آپ کو کلام ہے، نہ مدنی چینل کے ناظرین کو اعتراض ہوگا.
نہیں، رستے کی جگہ تو چھوڑنی ہوگی نا جی.
حضور اس کا 1000 گز کا پلاٹ ہے نا، تو وہ اپنا 1000 گز کا پلاٹ اویل کر رہا ہے، اس میں کس کو پرابلم ہوگی؟
صحیح.
وہ اب اندر کی جو تعمیرات ہے وہ کس قانون کے تحت بنی ہوئی ہے الگ بات، لیکن جو 4 دیواری ہے وہ تو 1000 گز کی باؤنڈری پہ بنے گی نا. لیکن بات یہ عبدالاحد بھائی کہ اب یہ 1000 گز کا جس کا پلاٹ ہے، اس کے برابر میں رائٹ سائڈ پر بھی، لیفٹ سائڈ پر بھی، بیک سائڈ پر بھی 1000 گز کی پلاٹنگ ہے. یہ ان کی 1 انچ زمین لینا چاہے گا نا، تو اب ہوگا فساد.
صحیح.
اب ہوگا بگاڑ، اور اب ہوگا جھگڑا، اب آئے گا قانون حرکت میں، اب آئے گا جسٹس سسٹم حرکت میں، اور اب ان سے کہا جائے گا کہ نہیں جی، آپ 1 انچ بھی اپنے پلاٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. اب اس کو کہنے والے جو افراد ہوں گے، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ اس محلہ کمیٹی کے افراد ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے قانونی ادارے ہوں، اب یہ شخص ان پہ کہے کہ دیکھو یار 1 انچ کی تو بات تھی، دے دیتے تو کون سی ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی. بالکل آپ کہتے رہے ایسے، لیکن جو بھی سنے گا وہ یہی کہے گا کہ غلطی پر آپ ہیں.
اس کو دوسرے طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ حضور اگر آپ 1 انچ نہ لیتے تو آپ کی کون سی نسلیں تباہ ہو، برباد ہو
جی. بالکل
اس طرح بھی تو آ سکتا ہے.
بالکل
مروز بھائی، ایشو یہ ہے یعنی رائٹس کو لے کر جو ڈسپیوٹ یا جو تنازع بنتا ہے نا، اس میں یہ ہے، ایک تو وہ رائٹ یا حق ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا. پہلی بات، شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میری ڈیمانڈ ہے، میں ڈیمانڈ، جیسے ہمارا ایک ریلیشن ہے، ہم مطلب مدنی چینل پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، فیل بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں بھی آپ کا کیا آپس میں ریلیشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی ریلیشن، یعنی آپ دیکھیں محبت پیار کا ایک
اللہ
اس میں سلامتی عطا فرمائے.
مجھے کسی نے کہا سلمان بھائی جو ہے آپ کے کزن ہیں، کون ہے؟ میں نے بولا نا جی، نہ کزن ہے نہ بھائی ہیں، یعنی یوں خون کے رشتے کے بھائی نہیں ہیں جی. بلکہ ہماری تو کاسٹ بھی بالکل ہی الگ ہے.
ایسی بات.
اور ہماری جغرافیہ حدود صوبوں کے اعتبار سے بھی الگ ہے، شہروں کے اعتبار سے بھی الگ ہے، ثقافت بھی شہری یا صوبے کی ثقافت کے اعتبار سے لے تو الگ ہے، لیکن اللہ کی، اور اتنا پرانا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت محبت ہے
الحمدللہ. تو یہ چیزیں جو آپس میں جو چیزیں پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی خواہش کو اپنے حق کا نام دے رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
یہ عورتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مردوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بعض وقت مرد کہتا ہے میرا یہ حق ہے، جبکہ وہ حق ہوتا نہیں ہے. ہم کوئی بھی معاملہ ہے نا جس پر ہم کسی کے ساتھ کوئی تنازع بنا رہے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ کوئی کلیش کی طرف جا رہے ہیں، تو پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ میری خواہش ہے یا یہ میرا حق ہے، اور اس پر شرعی رہنمائی لے لیں. دار الافتاء والسنت ہمارے پاس موجود ہے، آپ بالکل ایکچوئل سچویشن بتا کر کے آپ رہنمائی لیں. اگر تو آپ کا حق ہے تو پھر اس کو یہ دیکھ لیں کہ یہ کس کیٹیگری کا حق ہے، کیا اس پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے میری کوئی بات ہے، میں اگر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس میں مجھے کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے، اخروی بینیفٹ ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے تو پھر اس پر بھی غور ہونا چاہیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نان کمپرومائزیبل ہوتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو جو شریعت کے دائرے میں رہ کر نان کمپرومائزیبل چیزیں ہیں ان پر تو کمپرومائز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو شریعت بتا رہی ہے اس پر عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اپنی ڈیزائر کو اپنے حق کا نام دے کر ہمیں ڈسپیوٹ نہیں بنانے چاہیے. شریعت کا فیصلہ کیا ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اور حقوق کے لیے دین اسلام کو پڑھیں اور سیکھیں. بعض اوقات خالی باتیں ایک دو سنی ہوتی ہیں, بات سن کر ہم انٹرپریٹیشن بعض اوقات اس کی اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو اسلام نے انٹرپریٹیشن کی ہے اسی انٹرپریٹیشن کو, اسی تشریح کو اور اسی جو وضاحت کو لیا جائے گا اور اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. دین اسلام نے عورتوں کے بڑے واضح حقوق بیان کیے ہیں, ورنہ دین اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ یہ ذی شعور, جن کو شعور ہے, جن کو علم ہے, باقی جنہوں نے پڑھا ہے, نالج گین کیا ہے, وہ یہ بات جانتے ہیں. عبدالحد بھائی
بالکل ایسے ہی ہے, اور جس طرح ہمارے مہروز بھائی نے اور آپ نے ابتدا کی حقوق سے متعلق, ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے, یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سب سے پہلا تو کوشچن یہ ہے نا کہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کے حق کو نبھائے گی تو باپ کو پتہ لگے گا کہ میری بیٹی کا آٹومیٹکلی حق ہے, وہ اس کے حق کو کبھی وہ نہیں کرے گا. اسی طرح اگر وہ آگے چل کر شوہر بنتا ہے تو بیوی اس بات کو کیوں کہتی ہے کہ میرا حق ہے؟ بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا کرے گی تو خود بخود شوہر اس بات کو محسوس کرے گا کہ میرے حق ادا ہو رہے ہیں تو مجھے بھی اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے آگے بڑھے, ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا, تو اب بیٹا جب اپنی ماں کا حق درست ادا کرے گا تو آٹومیٹکلی ماں اس چیز کو فیل نہیں کرے گی. ہمارا مین موٹیو کیا ہے کہ ہم اپنے حق کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. دین اسلام وہ مذہب ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بچی کو لے لیجئے, کہ جاہلیت کے دور میں یہ معمول تھا کہ بچی کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اسے دفن کر دیا جاتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس یہ نصیب نہیں ہوئی. پھر کہنے لگے, زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی, میں اپنی بیوی کو کہنے لگا, یعنی حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس پہناؤ, آراستہ کرو, تیار کرو. پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا اور ایک بہت بڑے گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے, صرف یہ بات انسان کو کبا دینے کے لیے کافی ہے نا. اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا, یا ابتی قتلتنی, اے ابا, اے بابا, کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ اب جہالت اور اسلام میں فرق دیکھیں. یہاں پر حقوق ہے نا, حقوق, بیٹی کے حقوق اسلام سے پہلے کیا تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے. انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہو رہا ہے, مگر وہ شخص یعنی وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے اس گہرے گھڑے میں پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو مختلف روایت میں مختلف الفاظ ہیں, آپ کے آنسو جاری ہو گئے, آپ رونے لگ گئے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جب یہ عرض کیا کہ بیٹی کا یہ جملہ جو ہے نا, میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن بیٹی کا یہ جو جملہ ہے نا, ابو آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں, جب یاد آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں,
اللہ بچائے,
اور مجھے پھر قرار نصیب نہیں ہوتا, یعنی کسی چیز میں لطف نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ اسلام کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے. اب آپ غور کر لیجئے, یہاں پر زمانہ جاہلیت جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ آج ہم عورتوں کے حقوق کی جو بات کرنے بیٹھے ہیں، غور کیجئے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا ہے۔
یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ دوسرا اگر نہیں کر رہا تو اس کا وبال بھی دوسرے کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں اگر یہ بولوں، جیسے مہروز بھائی اور ہم دونوں ہیں آپس میں، اسی طرح جیسے گھر میں رہ رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، بچوں کی ماں بھی ہے، بچوں کے ابو بھی ہیں، آپس میں رہ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، ان میں اگر یوں بولے کہ میں زبان سے جو چاہے بولوں اور سامنے والا بندہ ہمیشہ جی حضور کر کے مجھے جواب دے، تو یہ مشکل ترین ایک عمل ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ جو برے انداز کا بھی اچھے انداز میں جواب دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو بری بات کا جواب انتہائی اچھے انداز میں دینے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے انداز میں برائی نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ہم یوں انداز بھی اپنا اختیار نہ کریں کہ سامنے والا وہ پھر میدان میں آنے پہ بیچارہ مجبور ہو جائے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اسلام نے عورتوں کی رسوائی اور بے عزتی اس طرح انداز میں کرنے کے ان کو گالیاں دی جائیں، ان پر تشدد کیا جائے، ان کو زد و کوب کیا جائے، اس کی سخت مذمت کی ہے۔ جی ہاں، عورتوں کو گالیاں دینے بلا وجہ، مطلب اب بلا وجہ شریف ان پر جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں، تشدد تو ظلم شدید کی تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے، ظلم خفیف کی بھی اجازت نہیں ہے، ظلم تو ویسے ہی ممنوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن تشدد پہ ادھر آنا، گالیاں دینا، جیسا کہ ادھر ایک میسج کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو سب کے سامنے اس کی انسلٹ جو ہے وہ کرتا ہو تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے، بہت غلط بات ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ میں خالد بھائی اس پر روشنی ڈالیں، آپ دیکھیں کہ اسلام تحفظ کر رہا ہے، اور جو اسلام پر عمل کر رہا ہے وہ برکتیں پائے گا انشاءاللہ، اور جو نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور اخروی معاملہ جو ہے وہ پھر آگے الگ ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے۔
ایک اصول قرآن کریم نے بیان کیا ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثلی، جیسا کیا گیا ہے ویسا کیا جانا یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اسلام پذیرائی کی اس چیز کی کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا حق دبا رہا ہے، اگر آپ کو سلمان بھائی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یہ حق ہے اور فلاں دبا رہا ہے، یعنی میں آسانی سے زندگی گزار سکتا ہوں اور ایک پرٹیکولر شخص ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس شخص کو معاف کرنے پر اسلام مجھے ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر ہمیں پذیرائی دی جاتی ہے، اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ مسئلہ تو کسی سے نہیں ہے لیکن سوال میرے اپنے ہی قائم کیے ہوئے ہوں، حدود میری اپنی بنی ہوئی ہوں، قیود میرے اپنے ہوں، حق کا میں مطالبہ اپنے آپ سے ہی یوں کر رہا ہوں کہ نہیں میرا حق یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، اپنے رائٹس خود سیٹ کرنے کا حق کیا مجھے ہے؟
نہیں،
کیونکہ میں ایک معاشرے میں رہ رہا ہوں نا، تو پھر تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے کہ میں گھر پہنچوں تو مجھے پانی پلایا جائے۔ کس نے دیا، کس نے اس بات کو لازم کیا؟ اگر میں گھر پہنچتا ہوں میرے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ رکھا جاتا ہے، اسلام اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔
سبحان اللہ،
یہ ایک محبت والا جو سلوک ہے، جہاں جہاں پیار محبت اور اخلاق والی بات آئے گی، اسلام الحمدللہ عزوجل اس کی پذیرائی کرتا ہے، دین اس کی پذیرائی کرتا ہے۔ یہاں تک ہوا، اب دیکھیں اسلام کا حسن کتنا پیارا ہے کہ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جہاں ایمان والوں سے خطاب ہے
جی،
تو ایمان والوں میں کون کون شامل ہیں؟ کیا صرف مرد شامل ہیں؟
نہیں،
عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابیات آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی جب آپ باتیں ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات ارشاد فرماتا ہے، تو مردوں کا تذکرہ ایک زیادہ کیا جاتا ہے، ایک اس طرح کا سوال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات،
سبحان اللہ،
اس طرح مسلمان مردوں کا الگ ذکر ہوا، عورتوں کا الگ ذکر ہوا، صدقہ کرنے والیوں کا الگ ذکر ہوا، صدقہ کرنے والوں کا الگ ذکر ہوا، سب کے مختلف کیٹیگریز بیان کی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یوں مختلف کیٹیگریز بیان کر کے ارشاد فرمایا عد اللہ لہم مغفرتا و اجر عظیما، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم بھی تیار کر رکھی ہے۔ حالانکہ پہلے بھی بات یہی تھی کہ جو مسلمان جو بھی عمل کرے گا اس میں دونوں ہی شامل ہیں، لیکن ایک دل جوئی والا جو معاملہ ہے اگر یہ بات ہے تو یوں ہم آپ کو بھی یاد کیے لیتے ہیں، یوں عورتوں کا بھی ایک خاص تذکرہ کر دیا گیا، مردوں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں اسلام جب حقوق کی بات کرتا ہے، سلمان بھائی والدین کے حقوق کون کون شامل ہے؟
ماں باپ، مرد عورت دونوں شامل،
عورت کا حق نہیں ہے اس میں؟
بالکل حق ہے،
اولاد کے حقوق،
بلکہ اس معاملے میں تو ماں کا حق جو ہے وہ تین گنا رکھا گیا ہے گویا کہ
حدیث پاک،
حضور سے پوچھا گیا مجھ پر میری ماں کا حق ہے، میرے باپ کا کس کا حق بنتا؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا، پھر فرمایا پھر ماں کا۔ یعنی عورتوں کے حقوق کو آپ اگر دیکھیں، ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے نا،
بے شک،
تو اس کے تین گنا، پھر فرمایا چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انفسائز کر کے بیان کر رہے ہیں اس کو۔
اس طور پر آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ والدین میں دو چیزیں ہیں، مرد اور عورت، والد والدہ، تو والدہ کے حق کو بڑھا کر بیان کیا گیا کہ اس کا حق زیادہ ہے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق کی طرف آئے تو اولاد میں بھی دونوں ہی ہیں نا،
ہاں جی،
بیٹا بھی اولاد ہے، بیٹا بھی اولاد ہے، لیکن مشاءاللہ تعالی ارشاد کی حقوق کی اولاد میں امام اہل سنت نے جو تعلیمات ارشاد اسلام کی اور جو اس کو بڑھاتے ہوئے ہم تک پہنچاتے ہوئے بات بیان کی اسلام کی، فرمایا کہ جب اچھا پھل لائے تو پہلے بچیوں کو دے، پہلے بیٹیوں کو دے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ بھی تو عورت کا ہی،
عورت کا حق ہے، بیٹی بھی عورت بھی بیٹی ہی ہے۔
اب اس کے علاوہ الگ سے کوئی خاص
بات، بیٹیوں والی بات بھی تو بیان کیجئے نا، کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ بھی تو احادیث پاک میں ہے نا۔ تو جب بیٹیوں کا بھی حق قرآن نے، حدیث نے ہمیں بیان کیا، حدیث پاک میں واضح طور پر اس بات کو اجاگر کیا۔ جی فرمائیے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری تعلیمات ہیں، اور اس اچھے اور بہتر انداز سے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، کسی طور پر بھی اگر کسی ریلیٹو کا انتقال ہو جاتا ہے جس کی یہ وارث بنتی ہے تو اس کو وراثت میں پورا حق دیا جاتا ہے جس کا بنتا ہے۔ اب مطالبہ اور چیز ہے جس طرح آپ نے پہلے بیان فرمایا، اور حق اور چیز ہے۔ میں یہ ذہن بنا لوں اپنا کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں، میں تعین کرنے جاؤں میرا کیا اسٹیٹس ہے، میں ہوں سلمان بھائی، سیدھی بات، چاہے میں مرد ہوں چاہے کوئی عورت ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، اس کا حق اس کو اس کا رب بتائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بغیر ہاتھ کا ہو اور وہ یہ کہے کہ جناب میرا حق یہ ہے کہ میرا ہاتھ ہونا چاہیے، تو کیا اس سے اس کا حق آ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز عطا فرمائی ہے اس کے تناظر میں بندہ اپنے رب سے ہی رجوع کرے اور یہ سوچے کہ میں نے جو آنکھیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں، کیا میں نے ان آنکھوں کا حق ادا کیا ہے؟ جو زبان مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ جو مختلف قسم کے انعامات و احسانات اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر فرما دیے ہیں، کیا میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں؟ وہ تو مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ بہت سی کنڈیشنز میں ہم آ جاتے ہیں ایسے سامنے کہ جناب ہمیں کرنا کیا ہے یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اور جب ہم بڑے بننے کی طرف جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہمارا یہ بھی حق ہے، یہ بھی عطا فرمایا جائے، یہ بھی دیا جائے، یہ بھی دیا جائے۔ قرآن جو بات کہتا ہے نا،
جی
ہمارا معاملہ ہے سلمان بھائی حقوق کا مطالبہ کرنے کا،
ہاں جی،
اور قرآن کا حکم ہے حکم ادا کرنے کا۔
واہ، حقوق ادا کیا جائے، حقوق ادا
کیا جائے۔ اللہ ولا تشرکو بھی شیئا،
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے،
صحیح،
اس کے ساتھ کسی کو
شریک
نہ کرے، شرک نہ کرے،
صحیح،
وبالوالدین احسانا،
صحیح،
والدین کے ساتھ احسان کرے،
صحیح۔
تو یہاں جب یہ احسان کرے گا
جی
تو اس کی طرف سے مطالبہ ہے یا ادائیگی ہے؟ ظاہر ہے کہ مطالبہ نہیں ہے، جب اس نے احسان کرنا ہے تو اس کی طرف سے یہ ادائیگی ہے۔ وبذل قربا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اب اس قریبی رشتہ داروں میں ظاہر ہے رشتے مرد و عورت دونوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ایسا جی نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں میں صرف مرد ہی آتے ہیں عورتیں نہیں آتی، دونوں کے ہی حقوق ہیں
جی،
لیکن دونوں میں وبذل قربا، جو قرابت دار ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حتیٰ کہ جہاں اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے آیات ہیں فرمایا آت النساء صدقاتہن،
صحیح،
ان کو ان کے صدقات دو، ان کا حق ان تک پہنچاؤ،
صحیح،
مردوں کو باقاعدہ اسلام
پابند کر رہا ہے،
حقوق ادا کر رہا ہے. ان کیس
جی
اگر میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، سلمان بھائی غلطی کون کر رہا ہے اور حق کس نے بیان کیا ہے؟ غلطی یہ فرد کر رہا ہے اور اسلام تو پورا حق بیان
کر رہا ہے اور فالو کرنا چاہیے اسلام کو، حق کی ادائیگی کرنی چاہیے. اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہاں تک عزت دی ہے مدنی چلے کے ناظرین کہ پاک باز عورت پر تہمت لگانے والا شخص، ایک تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی، حد لگے گی اس کے اوپر، اور ایک تو سزا ہے نا کہ بھی اس کو پاک باز عورت کے اوپر ایک بدکاری کی اگر تہمت لگا رہا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی اس کو کہ تم نے ایک جو ہے وہ پاک باز عورت کی کریکٹر پر جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں چلے گا، اس کے اوپر سزا ملے گی. اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے کہ سزا ملے اس کو تہمت لگانے پر سزا ملے اور کام ختم ہو جائے، نہ 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 نہ، پھر اس کو مردود شہادت قرار دے دیا
اللہ اکبر
کہ جس پر حد قذف لگ جائے گی اب یہ وہ بندہ ہے، وہ مردود ہے کہ اب اس کی شہادت قبول ہی نہیں کی جائے گی، کبھی بھی اس کی گواہی، اس کی وٹنس کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک پاک باز عورت پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے،
سبحان اللہ،
اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. کیسی عزت دی ہے؟ اس عزت کی کوئی مثال کوئی لے کر آئے کہیں نہیں ملے گی، یہ اسلام میں ہی ہے. اور جو اسلام کی حد سے باہر جائے گا، جیسا کہ عبدالحد بھائی جس کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ اسلام کی حدود ہیں، عورتوں کے لیے اسلام کی باؤنڈریز ہیں، پردہ ہے یہ بھی باؤنڈری ہے، اپنی عزت و عفت کی حفاظت ہے یہ بھی باؤنڈری ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہے یہ بھی باؤنڈری ہے. جو اس باؤنڈری سے کراس جائے گا تو آپ نے مختلف جو ہے وہ پڑھی ہوں گی، تیرے لکھا تھا ٹریس پاسر ول بی پروسیکیوٹیڈ. تو آپ جب باؤنڈری وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو کراس کر رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو وہ شیلٹر، وہ عزت کا ایک جو آپ کو دیا گیا ہے، ایک حفاظت شیلڈ دی گئی ہے، جب آپ اس سے باہر چلے جائیں گے تو پھر عزت تو نہیں ملے گی نا. تو یہ کیا میں خود ہی تو اپنا نقصان نہیں کر رہا؟ اگر میری عزت نہیں ہو رہی تو کہیں میرے اندر کہیں وہ کام، میں کہیں وہ کام تو نہیں کر رہا کہ جو میری عزت کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. یہ اس کا بھی ہمیں لحاظ اور پاس رکھنا ہے. بہرحال گھر کی اسلامی بہنوں کو، عورتوں کو بالکل زد و کوب کرنے کی، ان پر تشدد کرنے کی کوئی اسلام نے جو ہے نا وہ اجازت نہیں رکھی کہ ان کے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے، ان کو مارا جائے اور تشدد کیا جائے. اللہ یعوذ باللہ، لوگ جو کرتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں، اور ان بیچاروں کو اور ان کا جو حال ہوتا ہے نا، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض وقت ہولیا ہونا اور بات ہوتی ہے، تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا. زندہ مثال، میں کچھ دن پہلے ایک سفر کر کے آیا ہوں مہروز بھائی، اس سفر میں مجھے ایک مشاہدہ تو جو دیکھی ہوتی ہے بات وہ ہوتی ہے جی ہاں، اس میں وہ ایک بات جاننے کو ملی کہ یہ ہوا، پھر اس کے جواب میں وہ ہوا، اور بڑا وہ ایک دردناک واقعہ تھا. ان چیزوں کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب ہم علم دین سے متمتع اور فیضیاب ہوں گے. اس عنوان کو ہم نے لے کر کے ابھی آگے چلنا ہے، لیکن ہمارے پیارے سبحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف آئیے بڑھتے ہیں اور ایک نظر معاشرے پر اس سیگمنٹ کو ابھی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد.
سبحانے میں ابھی ایک بات کر رہا تھا، پچھلی دفعہ ہم نے وہ جو لیا تھا عنوان کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، اس میں عابد شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی تو وہ میں نے شیئر کی ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار کسی کی ہاں چوری ہو گئی نا، وہ لٹ پٹ گیا ہے، چلو اس کا کام ہو گیا، اپنے تو بچ گئے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ انداز کیسا ہے کہ غفلت بندہ جو سیکیورٹی میجرز ہیں جو بندے کو کم از کم لینے چاہیے، گھر کا دروازہ پراپر لاک جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، گھر کو رات کو سونے سے پہلے بھی اپنی جو ایک ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا چاہیے، ان میں لوگ جو ہے وہ پھر بھی سستی بعض اوقات کرتے ہی رہتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟
اصل میں اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چور نے کوئی چیز مار تو کی نہیں ہوتی. بہرحال کچھ اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں کہ کرائم کی جو تاریخ ہے، جو جرم کی تاریخ ہے، وہ اتنی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے، اور یہ کسی خاص دور میں یا کسی خاص انداز میں نہیں رہا. ہاں، جب جرم ہو جاتا ہے اس جرم کے بعد جو پنشمنٹ ہے اس کی تاریخ مختلف ہمیں ملتی ہے، کہ سب سے پہلے جب کوئی لا نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا انتظام نہیں تھا، تو لوگ انتقام لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر لاز بنتے چلے گئے مختلف، اور الحمدللہ دین اسلام کی صورت میں آج انسانیت کے پاس بہترین ایک لا موجود ہے کہ اگر جرم ہو جائے تو اس کی بےخرمی کیسے کرنی ہے، جرم ہو جائے تو اس کی سزائیں کون سی ہیں، اور سزا کون دے سکتا ہے، اور کس انداز سے اس کو روکنا ہے. تو یہ تو ایک میچورٹی لیول ہوتا ہے انسان کا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے. دیکھیں، اس میں ایک فرق یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان غیر شادی شدہ ہے تو کہا گیا کہ شادی کی جائے، غنی ہو جاؤ گے، اور بھی بہت سی یہ سنت ہے، اس کو اپنانا چاہیے. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تفسیر قرآن تفسیر سراۃ الجنان میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بندہ ذمہ دار ہو جاتا، یعنی یہ جو کہا گیا کہ شادی کرو گے تو رزق ملے گا، اس میں ایک توجہ یہ بھی پیش کی آپ نے مفتی صاحب نے کہ اس کے بعد بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. میں ہاسٹل میں جاتا ہوں، شعبہ تعلیم میرے پاس ہے، پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے ہاسٹل میں جاتا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہاسٹل کا کمرہ جو ہو لڑکے کا جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے وہ کچھ ارینج ہو. اگر وہ بہت زیادہ پڑھتا ہے اور بہت زیادہ لائق ہے اور بڑے اچھے نمبر لے کر آیا، پھر بھی اسے کمرے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ٹھیک پڑی ہو نا تو وہ چیز بری لگتی ہے، کہ جب ساری چیزیں الٹی پڑی ہوئی ہیں تو یہ کیوں ٹھیک پڑی ہوئی ہے. اس طرح کا حال ہوتا ہے، تو کپڑے بھی الٹے پلٹے، برتن بھی الٹے پلٹے. تو عام طور پہ غیر شادی شدہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتا، لیکن شادی کے بعد انسان کے اندر کیئرنگ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. اس کو بچے سنبھالنے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا خیال رکھنا ہے، بجٹ مینٹین کرنا ہے، اور اسی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ گھر کو تالا لگا کے رات کو سوتا ہے، کنڈی لگاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو ایک رات کو جب میں اندر آیا، میری شادی ہو چکی تھی، تو میں نے آتے ہوئے اندر سے تالا لگا دیا کہ گاڑی بھی بچی رہے اور سارا کچھ ہو. میرے والد صاحب نے صبح بہت پیاری بات مجھے کی کہ اب تمہیں سائنس آف میچورٹی میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ ابھی تک مجھے یاد بات ہے کہ یہ 12-13 سال ہو گئے. یعنی والد صاحب نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں سائنس آف میچورٹی آ رہی ہے، کہ تم نے تالا جب لگایا ہے اٹ مینز دیٹ یو آر کیئرنگ. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ چور جب بھی چوری کرنے آئے گا تو اس کے پاس سارے معاملات جو کچھ آپ احتیاط کر سکتے ہیں اس کے پاس اس کا توڑ ہوگا. وہ میکسیمم کوششیں کرے گا کہ انفلٹریٹ کر جائے، لیکن وہی بات جو پچھلی دفعہ ہم نے کی تھی، تو کل دا اپرچونٹیز. اگر آپ تو کل دا اپرچونٹیز کرتے ہیں تو آبویسلی کرائم کی شرح کم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے والد صاحب کی بات یاد آئی، آپ رات کو باہر کی بتی جلا دیا کرتے تھے. میں وہ مطلب چھوٹی ایج میں تھا، پوچھتا تھا کہ مجھے نہ یہ باہر کی بتی کی سمجھ آتی ہے، نہ یہ اسٹریٹ لائٹ کی سمجھ آتی ہے کہ یہ بتیاں کیوں جلاتے ہیں آپ لوگ. تو فرمایا کہ یہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے، یہ لفظ دوبارہ میں بولتا ہوں، دس از اے ڈیٹرنٹ. ڈیٹرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حوصلہ شکنی کرتی ہے چیز. آپ نوٹ نہیں کرتے کہ بڑی بڑی عمارتوں کے باہر بڑے بڑے بیریئر لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شکنجے لگے ہوتے ہیں کہ جی وہ بیریئر بند ہے. دیکھیں، وہ بیریئر چور کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے، وہ بیریئر دہشت گرد کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے سامنے بیریئر ہے، وہ اپنی گاڑی لے کے سیدھا اندر نہیں گھس سکتا. وہ پیدل جاتے جاتے اس کو پتا ہے چیک پوسٹ آئے گی، میں یہاں پہ چیک ہو سکتا ہوں. اور اکثر اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے کہ وہ دہشت گردی کی کاروائی جو اس نے اندر جا کے کرنی تھی، جو جرم اس نے اندر جا کے کرنا تھا، وہ چیک پوسٹ پہ رکنے کی وجہ سے اس نے وہیں وہ جرم کر دیا اور بہت سی قیمتی جانیں بچی. تو احفاظتی اقدامات انسان کرتا ہے. اگر لاہور شہر کے اندر پتا چلے گاڑیوں کی چوری بڑھ گئی ہے تو لوگ گاڑیوں کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے، وہ اپنے گاڑیوں کے سینٹرل لاکنگ کروائیں گے، ایکسٹرا لاکس لگوائیں گے، گاڑیوں اترتے ہوئے شیشے بند کریں گے. پتہ چل جائے گھروں کی چوری بڑھ گئی ہے گھروں کے اندر، لوگ گھروں میں بھی پریکاشنری میجرز کریں گے، سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال کروائیں گے. سو دس از یور ڈیوٹی دیٹ سوسائٹی از ناٹ گوئنگ ٹو آفر یو سم تھنگ. سوسائٹی میں جس طرح میں نے بتایا، کل میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا ٹرین سے آتے ہوئے، تو کرائم کی جو تاریخ ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے. قابیل نے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہ جرائم کا سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا. اور جرائم جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں نا، یعنی ایک وائٹ کالر کرائم ہے، ایک بلو کالر کرائم ہے. وائٹ کالر کرائم کا مطلب یہ ہے کہ بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، ہر طرح سے اس کی سمجھ بوجھ تھی، ڈگری پاس تھی، اور اس نے وائٹ کالر کرائم کیا، یعنی وہ کرائم کیا جو کہ آپ سمجھ لیں پڑھے لکھے بندے کا کرائم تھا، اور ایک بلو کالر کرائم ہے جو کہ عام کرائم ہوتے ہیں، وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ پاورٹی تھی، غربت تھی. کیونکہ کل جب میں پڑھ رہا تھا دوبارہ سلمان بھائی، تو یہ بات دوبارہ سامنے آئی کہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو کرائم کا سب سے بڑا ریلیشن ہے نا، یعنی پلیٹو سے ایرسٹاٹل سے لے کر یونانی فلسفہ اگر پڑھا جائے جو کہ کتنا پرانا ہے، اس کے بعد جب آہستہ آہستہ کرائم کی ہسٹری بڑھتی گئی، کرمنالوجی آئی، تو کرائم کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ایجوکیشن سے بن رہا ہے. یعنی کرائم اور ایجوکیشن، اگر انسان کی ایجوکیشن اچھی ہو کرائم کا ریٹ کم ہوتا ہے، اگر انسان کی ایجوکیشن کمپرومائز ہو کرائم کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. میں بہت بڑی تاریخ کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں
جی.
یہ بات پڑھتے ساتھ ہی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تعلیم و تربیت کا جو بھی سلسلہ تاریخ میں رہا، اس کی انتہا اور اس کی بہترین صورت وہ دین اسلام کی صورت میں ہمارے پاس آئی. اور وہی تعلیم و تربیت جب ان لوگوں کی ہوئی جن کو زمانہ جہالیت کے لوگ کہا جاتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، جو کس طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ کسی بھی فورن ہسٹورین نے، کسی بھی غیر ملکی مورخ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے عربوں کی تاریخ نہیں لکھی. یہی لکھا ہے کہ وہ ایک اگنورڈ نیشن تھے. اگنورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا ان کو. وہاں پر اس طرح کے معاملات تھے، یورپ سے 1/3 کا ایریا سینڈوچ ہوا ہوا، وہ ریگستان کے صحراؤں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبیلوں کو ذبح کر دینے والے، ذرا ذرا سے نخلستان کے اوپر کیسی کیسی خاندانی لڑائیوں والے. اب ان کی بھی تعلیم ہوئی، ان کی بھی تربیت کا سلسلہ ہوا، اور اس تربیت کے بعد وہ پوری دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے. This small went that big, unnoticeable became world notable. کہ وہ لوگ جن کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے ہر ہر فیلڈ میں اپنا مارک کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کیا خوب کمال کیا سبحان بھائی، اور معاشرے کے اندر ایک امن اور ایک ریولیوشن جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے فیض پایا ہے انہوں نے بڑا پھر خوبصورت انداز اپنایا ہے. یہاں میں ایک بات پر غور کر رہا ہوں سبحان بھائی، جرم کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے غربت بھی، جیسے میں عبدالحد بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، تو اس میں اگر اسلام کا دیا ہوا سبق بندہ اپنا لے تو وہ جرم کرنے سے بچ جائے گا. کہ قناعت کا سبق لے لے کہ جو اس کے پاس ہے اس پر راضی ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جائے، اپنے دنیا کے معاملے میں اوپر والے کی بجائے اگر نیچے والے کو دیکھے تو اس طرح ایک خواہشات کا دروازہ بھی بند ہوگا، اور جو بندہ جرم کی طرف چلا جاتا ہے، چوری کی طرف جا رہا ہے، ڈکیتی کی طرف جا رہا ہے، اس کا بھی سدے باب ہوگا. اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آج کل فیشن کے نام پر جو کام کیا جا رہا ہے، یا جس یوں بولیں آپس میں دوست جو ہیں یہ چیلنج دے رہے ہیں، چیلنج لے رہے ہیں، چیلنج ہے بھائی آج آئی فون فلانا آئی فون جو ہے وہ جو ہے تم نے یہ لے کر کے آنا ہے، یا فلانا سیٹ جو ہے وہ آج چوری کر کے جو ہے وہ لے کے آنا ہے، چھین کے آنا ہے، پتا چلے گا اس کا جو ہے وہ گاڑی کا یہ کر کے آنا ہے، سائڈ میرر جو ہے وہ توڑ کے آنا ہے. یعنی یہ جو ایک سسٹم چل پڑا ہے یہ بھی تو کرائم ہی ہے نا. آپ کسی کا موبائل سنیچ کر رہے ہیں، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ رہے ہیں، کسی کی ونڈ اسکرین توڑ رہے ہیں، کسی کی بیک اسکرین جو ہے وہ گاڑی کی توڑ رہے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل کا چلے پیٹرول ہی نکال رہے ہیں. یہ بھی اس طرح کے کام بھی جو ہے نا آپس میں چل رہے ہیں. میں نے تو ایک عجیب سی بات سنی سبحان بھائی، بیوی جو ہے وہ شوہر کو بول رہی ہے کہ یہ تمہیں چیلنج ہے آج تم نے یہ کر کے آنا ہے. یعنی یہ بات مجھے کسی نے بتائی اور میں حیران ہو گیا یہ بات سن کر کہ کس طرف پبلک جو ہے وہ جا رہی ہے چیلنج کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا کس کے نام پر، یہ کیا کیا اگلے بندے کو جو ہے وہ رونڈتے ہوئے اور لپیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں.
سلمان بھائی جو آپ نے بات کی، آپ نے تو کرائمنالوجی کی ماشاءاللہ ساری برانچز کو بڑے بڑے اچھے انداز سے ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ کرائمنالوجی کی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی وہ تو بالکل بجا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرائم از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود ایجوکیشن. یہ تو جنرل بات ہے نا. اور پھر اس میں ہمارے دین اسلام کی گلوریفیکیشن بھی ہے کہ تعلیمات ایرسٹاٹل کی ہوں، پلیٹو کی ہوں، یا کسی اور معاشرے کی ہوں، بہترین طریقہ تعلیم چوری ڈاکو ہر گناہ سے بچنے کا، حرام سے بچنے کا، وہ اسلام میں مکمل طور پہ انتہا پہ موجود ہے. لیکن کرائم کی دو وجوہات اور جو بڑی بتائی جاتی ہیں فی الوقت دنیا میں، وہ ان امپلائمنٹ اور پاورٹی ہے. یعنی بے روزگاری اور غربت. اور غربت کی وہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان دین اسلام کو فالو کرے, اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کی سزا ہے, کرائم ہے, اور جو جنرل کرائمز ہیں وہ سن بھی ہیں, یعنی وہ جو جرم ہے وہ گناہ بھی ہے جو جنرل کرائمز ہیں, جس طرح سے بدکاری ہے اور گندا کام انسان کر دے, اب یہ بھی جرم بھی ہے اور ساتھ گناہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ چوری ہے, ڈاکہ ہے, قتل ہے, زنا ہے, یہ سب چیزیں شدید گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. اب وہ اس کو جرم کے ساتھ ساتھ گناہ بھی جب سمجھے گا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجھے سزا ملے, یہ ایک فیکٹر ہے, اور دوسرا فیکٹر یہ کہ اس سے میرے رب کا غضب ابھرتا ہے, میرے رب نے منع فرمایا ہے, میرا دین اسلام مجھے بتاتا ہے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ آخرت کا دھیان رکھے obviously اس چیز سے بچ جائے گا. یہاں پر ایک چیز اور میں ڈسکس کروں گا, آپ نے جو فرمایا کہ بیوی کہتی ہے کہ یہ کام کر کے تم آ جاؤ گے, یا دوست کہتے ہیں چار کہ تم یہ کام کر کے آؤ گے تو تم بہادر ہو, اگر تم نہیں کر کے آتے تم بہادر نہیں ہو. Now this is a pressure, پیر پریشر اس کو کہا جاتا ہے, پی ڈبل ای آر, پیر کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں دوست, کمپنی, فرینڈس. اب یہ انہوں نے چیلنج رکھ دیا کہ تمہارے پہ چیلنج ہے کہ تم جاؤ اور جا کے یہ کام کر کے آؤ. Now he will try to fit in, اس کی خواہش ہوگی کہ میں دوستوں کی اس جھرمٹ میں اپنے آپ کو ممتاز ثابت کروں اور میں کر کے آؤں. اب یہ جو ٹرینڈ ہے ٹو فٹ ان, یہ تو بہت سے گناہوں کی اور بہت سے جرائم کی وجہ بنتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو سب سے زیادہ جرم ہوا, یہ جو سٹڈی میں بتانے لگا ہوں آپ کو, سب سے زیادہ جرم پوری دنیا میں اور جب سے انسان نے ریکارڈ بنانا شروع کیا وہ کس عمر میں ہوتا ہے, دیکھیں 25 سے 30 سال کی عمر میں, جو وہ جب اس نے اپنے جسم کو ایسا بلٹ اپ کر لیا تو کرنسی کے اندر باقاعدہ حلیہ بتایا گیا کہ اگر نوجوان کا ایسا حلیہ ہوگا نا تو سیکیورٹی فورسز الرٹ ہو جائیں گی کہ اس کس حلیہ والا بندہ زیادہ کرائم کر سکتا ہے, یعنی ان کو ڈائریکشن دی ہوتی ہے, اس کے بال لمبے ہوں گے, وہ شکل تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا, جس طرح دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کو ہوتی ہے نا کہ اس بندے کا اس طرح کا حلیہ ہوگا تو اس کو آپ نے
مشکوک آدمی جسے کہا ہے نا, مشکوک,
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں, یہ لفظ مشکوک آدمی کا استعمال کیا جاتا ہے, باقاعدہ سسپیشس ہوگا تو ایسا بندہ بھی یہ چاہے گا. اچھا یہاں پر نا میں ایک سائیکولوجیکل بہیویئر بھی ڈسکس کروں آپ سے, یہ جو کرائم ہے یہ بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل تینوں کا ایک امیلگم ہوتا ہے, بایولوجیکل, سوشل اور سائیکولوجیکل. دیکھیں ایک انسان کے جس طرح میں نے بتایا کہ 25 سے 30 سال کی جو عمر ہے یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس میں کرائم زیادہ ہوگا, اور اس کے بعد جو کرائم کرتا رہتا ہے اس کو کرائم کی عادت پڑ جاتی ہے, اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ 50 سال کی عمر تک وہ کسی نہ کسی انداز سے کرائم میں ملوث ہی رہتا ہے, 50 سال کے بعد پھر چوکس میں طاقت نہیں رہتی, وہ نہیں رہتی تو پھر وہ نہیں کر پاتا. دس از واٹ سائنس سیز. ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہوتا ہے انسان میں, ٹیسٹوسٹیرون اس کا نام ہے, یہ بھی اس عمر میں زیادہ سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ انسان کو اس قسم کے کاموں پہ ابھار سکتا ہے. اور جس طرح کچھ مینیک ہوتے ہیں نا لوگ, آپ نے سنا ہوگا, فوبیا ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, کچھ لوگ مٹی کھاتے ہیں, کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کو وہ پکا کہتے ہیں, باقاعدہ بیماری ہوتی ہے ان کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے مٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو اگر وہ کمی پوری کر دی جائے, زنک کی کمی ہوتی ہے, تو پھر وہ یہ عادت چھوڑ سکتے ہیں. اگر بچے آپ کے ایسا کرتے ہیں تو غور کریں کہ ان کے باڈی کے ٹیسٹ کروائیں, اور اگر وہ مٹی کھاتے ہیں یا سیمنٹ کھاتے ہیں یا وہ رنگ اتار اتار کے کھاتے رہتے ہیں تو یہ ان کے جسم میں کسی کمی کا اظہار ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ کچھ ایسے بہیویئرز ہوتے ہیں, ایک کسی ملک کی شہزادی تھی, یعنی کتنی امیر عورت ہوگی, اس کو عادت تھی چیزیں اٹھانے کی, وہ جہاں جاتی تھی کچھ نہ کچھ اٹھا لیتی تھی, اور وہ اس عادت کی وجہ سے وہ کسی ملک میں پکڑی گئی اور پھر اس کے ساتھ پراپر ایک جو نظام ہوتا ہے وہ ہوا. تو سائنس نے اس کو اسٹڈی کیا اور یہ ایک باقاعدہ لفظ ایجاد ہوا, اس کو کلیپٹومینیک کہتے ہیں. کلیپٹومینیک یہ ایک لفظ ہے, یہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ چوری کیے بغیر رہ نہیں سکتے, وہ جہاں جائیں گے کوئی کلپ اٹھا لیا, کوئی شارپنر اٹھا لیا, کوئی پینسل اٹھا لی, کچھ نہ کچھ وہ کریں گے, اور وہ عادت ان کی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں چلتا, اور ظاہری بات ہے ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے حزیمت کا باعث بنتی ہے, کیونکہ جس بات میں نے کی شہزادی کی اس نے بھی کسی دوسرے ملک میں جا کے ایسے کر دیا تھا.
اللہ بچا.
جب اس کو اسٹڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کے بہیویئر کے خلاف تھا. لیکن کل جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اسٹڈی کیا کہ یہ دین اسلام ہمیں اس طرح کی تربیت دے دیتا ہے کہ انسان جب ایسا کرنے بھی لگتا ہے نا, اندر سے اس کو نوک ہوتی ہے.
Yes.
اس کو اپنی روح کی سرگوشی آتی ہے.
اللہ.
روح کی سرگوشی آتی ہے اور اس کا چونکہ پورا مائنڈ اور اس نے اپنی روح کی غذا کا بندوبست کیا ہوتا ہے کہ وہ رب کی یاد میں ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, کہ وہ اس قسم کی گندی عادتوں کو فوبیا سمجھ کے مینیک سمجھ کر بھی نہیں کرتا. نمازی آدمی کو ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے نا, نمازی آدمی کو انگزائٹی بھی کم ہوتی ہے, نمازی آدمی کو ٹینشن بھی کم ہوتی ہے اگر وہ طریقے سے وضو کر کے ادب کے ساتھ اور شرائط کے مطابق اور اس طرح نماز پڑھا جس طرح حکم دیا گیا نا. میرے پاس اسٹڈیز موجود ہیں, اس کو بہت سے نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے, بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے اٹھو نماز پڑھو, پیٹ کی درد کی شفا اس میں ہے.
تو
یہ اگر میں کسی کو عادت ہے کہ وہ بازار جاتا ہے اور بازار جا کے وہ کوئی مونگ پھلی اٹھا رہا ہے, یاد رکھیے جرم کی ایک قسم ہے. مونگ پھلی والے کو کبھی اچھا نہیں لگتا یہ, یا میرے علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی ہے.
جی جی,
چھوٹا چھوٹا یہ جو جرم ہے یہ آپ کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے.
جی,
وہ اسکول سے شارپنر لے کر جب آتا ہے نا, کل پرسوں میرے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ چھوٹے بچے کو پوچھا گیا کہ پینسل کس کی ہے. چھوٹے بچے نے تھوڑی آئیں بائیں شائیں کی کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے, لیکن جس نے پوچھا تھا اس نے جب یہ کہا کہ میں کل جا کے پوچھاؤں اسکول میں کہ یہ کس کی ہے, تو چھوٹا بچے نے رجوع کیا. پھر پیار سے بچے کو سمجھایا گیا کہ یہ کرنا کتنا غلط ہے.
درست,
بھی تو پینسلیں ہیں گھر میں, پینسلیں ہیں. ہاں, اسکول میں اگر پینسل نہیں ہے تو باقاعدہ میڈم سے بات کر کے اور ایک طریقے سے پینسل
بوری جا سکتی ہے
اور پھر اس کو دی جاؤ. جی, وہ کرو.
میں بھی اس کے اوپر کچھ عرض کر دوں. اللہ اکبر. جو پھر ڈاکو بنتے ہیں نا سبحان بھائی, ان وہ پھر ڈاکو جب پکڑے جاتے ہیں اور پھر جو ان ڈاکوؤں کا جو حال ہوتا ہے, اور پھر پیچھے جب وہ سزا بھگتتے ہیں اور گھر والے پیچھے, جو اللہ معاف کرے جس طرح وہ بیچارے پس جاتے ہیں, ان کو تو بیچارہ ہی بندہ بولے کیا بولے, اور یعنی پورے گھر کے اوپر. یہ بیوی ہے تو بیوی ڈاکو کی بیوی, ماں ہے تو ڈاکو کی ماں, باپ ہے تو ڈاکو کا باپ, بچہ ہے تو ڈاکو کا بچہ. اللہ اللہ العیاذ باللہ. مجھے کسی نے ایک مرتبہ سبحان بھی ایک جگہ پر میں تھا, وہاں مجھے ایک جو ہے نا وہ ایک بچہ ملا, ہوگا کوئی 14-15 سال کا, تھوڑا اب نارمل بچہ تھا وہ. تو مجھے وہاں ایک شخص نے کہا آپ کو پتا ہے اس کا باپ کون ہے؟ مجھے کیا پتا بھی کون باپ ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بدماش فلان ڈاکو کا بیٹا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا مجھے آپ یہ بات بتائیں, اس میں وہ بدماش ڈاکو جو بھی ہے سو ہے, اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. یعنی یوں اس کو بولا. آپ دیکھیں وہ بیچارہ جو ڈس ایبل بچہ ہے اس کے اوپر وہ لیبل لگ گیا. تو یہ آج ہم اگر گھر کی طرف سے, بیوی کی طرف سے اگر شوہر کو اس طرح کہا جائے, کوئی چیلنج اس طرح کرائم کا کوئی دیا جا رہا ہے یا کسی کے نام پر بھی لیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, لیا کیا جا رہا ہے, تو اس کا جو نقصان آخر جو اس کا انجام ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے, وہ انجام برائی ہے. یہ چیلنج میرے شوہر پر جو لیبل لگائے گا سو لگائے گا, دوست پر جو لیبل لگائے گا سو لگائے گا, اس لیبل کا امپیکٹ الٹیمیٹ طور پر ہمارے اوپر بھی آئے گا. تو اس طرح کے کام جو ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو ڈراموں میں آ رہا تھا وہ تو جھوٹ کا بلندہ ہی ہوتا ہے, وہ خود بھی ویسا نہیں ہوتا. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے مدنی پھول ملیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ایک اچھا پھل پائیں گے انشاءاللہ.
سلمان بھائی, یہاں پر نا میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں.
جی,
کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو عورتوں کے حقوق کا, یہ تو وہ ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں وائڈلی ڈسکس ٹاپک ہے.
جی,
پچھلے دنوں مجھے ایک بات پتا چلی جو تھوڑی مطلب حیران کن تھی میرے لیے, کہ دیکھیں عورتوں کے حقوق کے لیے دنیا کا پرسپیکٹو کیا ہے اس وقت. میں یہ اس کو جرم سے ریلیٹ کروں گا تھوڑا سا, کہ عورتوں کے حقوق کے لیے دنیا کیا کوشش کر رہی ہے. دنیا اگر ایک دن عورتوں کے نام پر منائے جس کو وومنز ڈے کہا جاتا ہے, دنیا اگر ایک دن ماں کے نام پر منائے جس کو مدرس ڈے کہا جاتا ہے, تو یاد رکھیے عورت کا حقوق صرف ایک دن تک کے لیے نہیں ہوتا. بلکہ جب مجھے کہا گیا کہ آپ یہ کارڈ بنا دیں, اس کارڈ کے اوپر مدرس ڈے کا کوئی میسج لکھ دیں اور کوئی پھول بنا دیں, تو میں نے یہ پوچھا, میں مدرس ڈے منانے کے خلاف نہیں ہوں, مدرس ڈے منا رہے ہیں, دس از ناٹ سم تھنگ بیڈ, سو یو آر ریمبرنگ یور مدر ایٹ لیسٹ فار ون ڈے آپ کم از کم ایک دن تو اس کو یاد کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے آپ کے حد تک یہ صحیح ہے. میں کہنا، میں نے اس بندے سے کہا جس سے مجھے کہا کہ بھئی آپ یہ کارڈ ہے آپ یہ ذرا آپ بنا دیں، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے آپ ماں کا ایک دن بنا رہے، وہ کون سا دن ہے جو ماں کے بغیر ہوتا ہے؟
آئے ہیں
وہ جس کے قدموں تلے جنت کا کہا گیا، اس سے بڑھ کر کیا رائٹ ہوگا، کیا حقوق ہوں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے عورتوں کو اولڈ ہاؤس میں بند کیا ہوا ہے، میری بات سن لیں، آپ ایک ایک لاکھ روپے دے کے ڈپریشن کا علاج کر رہے ہیں نا، میری بات ایک دفعہ مان لیں، جا کے آدھا گھنٹہ اپنی ماں سے بات کریں، بعد میں بلڈ پریشر بھی چیک کر لیں، اپنے ہارمونز کا لیول بھی چیک کر لیں، اگر نہ آپ کا ڈپریشن کنٹرول ہوا آ کے مجھے یہاں پکڑ لیجئے گا. اس نے آپ سے کبھی بھی ریلیونٹ بات آپ کے خلاف کرنی نہیں ہے. اس دین کے اندر ایک نامحرم عورت کی عزت کے تحفظ کی گارنٹیز دی ہو، اس دین میں عورتوں کے حقوق کی بات ہم ایک دن تک نہیں کر سکتے. عورت عرب کے اندر اگر بیوہ ہو جاتی پورا سال نہا نہیں سکتی تھی. آج بھی ایسی دنیا میں جگہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے کہ عورت اپنے مخصوص ایام کے اندر باہر کسی شہر کے ایک لکڑی کے ہٹ میں بند کر دی جاتی ہے. اس 2019 کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس عورت کا ایک بھائی ہے جو اس کی عزت کا رکھوالا ہے، اس عورت کا ایک باپ ہے جو اس کے سر پہ چادر تان کے رکھتا ہے، اس کی شادی کے لیے قرضے تک اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس عورت کا ایک شوہر ہے جو اس کی عزت کا رکھوالا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو اس کے پاؤں دبا کے اپنی جنت تلاش کرتا ہے. تو دس کانسیپٹ از ویری وائڈ. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، میرا آپ کا اسی طرح سے پیار برقرار رکھے.
آمین 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 آمین. بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، تحصیل سائیوال ضلع سرگودا سے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس بارے میں بھی کچھ فرما دیں.
دین اسلام شریعت کے مطابق گزاری، عمل کرتے ہوئے گزاری، غوث پاک جیسا بیٹا امت کو عطا فرمایا، کیا ہی بات. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری آل اولاد کو بھی اللہ یہ برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے. آمین. جی
نواز اتاری رحیم یار خان سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع عورتوں کے حقوق چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے. سلمان بھائی جو اپنے ہمشیرہ وغیرہ کا نکاح شادی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا جو جہیز دیا ہے یہ ان کا حصہ دے دیا. اگر بعد میں بہنیں حصہ مانگتی ہیں تو ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟
درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس پہ دارالفتاء الاسناد میں بھی کافی کلام ہوا، نگران شورا کے بیانات بھی ہیں، امیر اسناد بھی تربیت فرماتے رہتے ہیں. شادی آپ نے اگر اپنی ہمشیرہ کی ہے تو آپ نے ایک تبرو والا معاملہ کیا ہے کہ احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا حق وراثت جو ہے وہ اب ادا کر دیا ہے، تو یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ میں نے ایک جرنلائز بات کی ہے، کسی خاص، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وراثت کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی خاص اسپیسیفک سچویشن کے اوپر، اپنی سچویشن کے اوپر کوئی بندہ اس کو قیاس نہ کرے، کیونکہ وراثت کے مسائل حاجب محجوب کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور بھی دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ایکچوئل سچویشن کے اندر، یعنی جو آپ کی صورت حال ہے اسپیسیفک، اس میں کیا حکم جو ہے وہ قرار پائے گا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. عبدالحاد بھائی ہمارے استاد ہوتے تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ، مدنی چینل پر آتے بھی ہیں، میروز بھائی سلسلہ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، دارالفتاء الاسناد استاد قبلہ مفتی محمد جمیل اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ. استاد صاحب نے دورہ حدیث شریف میں ایک بات کہی اور فرمایا کہ اپنی بہنوں کو اپنی کمائی میں سے کچھ دیا کریں، کہ آپ کی بہنوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی.
بالکل صحیح بات،
اور وہ کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے واقعی مل رہا ہے.
حدیث پاک کا مضمون بھی اس طرح سے ہے نا کہ جس کی تین بہنیں ہوں اور وہ اس نے سلوک کرے تو اس کو اس کا ثمرہ ملے گا، بہت بہترین ثمرہ ملے گا. تو اگر غور کرے، جیسے گفتگو ہماری چل رہی ہے اور کالز بھی آئی ہیں، تو ہم یہ ذہن بنائیں کہ صرف ایک پراپر عورت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں نا، سب سے پہلی تربیت گاہ، جیسے صحبت میں نے کہا نا، ماں ہے، ماں کی گود ہے، اگر یہ ماں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی جیسے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی تربیت شریعت کے مطابق کرتی چلی جائے گی، تو جب اس بچی کی تربیت اسلامی خطوط پر ہوگی تو اس کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بچی جو ہے جب اسلامی خطوط پر چل کر بڑی ہوگی تو خود بخود اس کے حقوق اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسے ماحول کے اندر ماں کی گود بہترین تربیت کا ہے، اور جیسے یہ بیٹا ہے اگر اس کا کوئی بیٹا بھی ہے تو یہ اپنے بچے کی جو تربیت کرے گی، جب یہ بچہ بڑھتا جائے گا، جیسے انہوں نے مثال دی کہ بچہ پینسل لے آیا، تو اس میں ایک پورا وہ بھی ہے، امیر سنت نے رسالے لکھا ہے اس میں پورا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ کیسے ڈاکو بنتا ہے، تو اس کی ماں نے بچپن میں جب وہ اسکول سے پینسل چرا کر لایا تو اس سے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں سے آئی، تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو ماں ہے، جو ایک عورت ہے، اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شرعی خطوط پر تربیت کرے تاکہ جب یہ اولاد آگے بڑھے جی تو یہ اس بات کو، اگر لڑکا ہے تو وہ اپنی بہن کے، اپنی بیوی کے، اپنی ماں کے یہ سارے حقوق پھر
ادا کرے،
اس کی بیٹی جو ہے اس کی بیٹی ہوگی اس کے حقوق ادا کرنے کی اس کی تعلیمات اس کی ماں بچپن سے ہی دے گی، وہ خود بخود اس بات کو سمجھے گا اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی طرح اگر بچی ہے تو وہ بھی آگے بڑھ کر اپنے حقوق کو بہتر انداز میں ادا کر سکے گی، کہ وہ بیوی بنے گی، وہ بہن بنے گی، وہ بیٹی بنے گی، اور آگے چل کر جب وہ ماں بنے گی تو اس کو بھی اپنے حقوق کا اندازہ ہوگا کہ مجھے کس طرح سے اپنے حقوق ادا
کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بات ہے، تھوڑا اس سے آگے بھی آئیں، وجوب سے تھوڑا آگے آ جائیں، بعض اگر بندہ وجوب پر یہ واجب ہے نہیں ہے نہیں ہے تو سائڈ پہ کریں، نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تھوڑا آگے آ جائیں، احسان، بر، احسان، بھلائی، خیر خواہی، اور سامنے والے کا تھوڑا احساس، اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کر کے دوسرے کو تھوڑا آگے کر دیں اور پھر دیکھیں کیا کچھ ملتا ہے۔ کل کسی نے ایک بات کہی اور وہ بات جو ہے نا وہ ہوتی ہیں آبزرویشنز، کچھ بندہ دیکھتا ہے تو چیزیں ملتی ہیں۔ مہروز بھائی انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سکون ہوتا ہے، لیکن ایک شخص نے یوں کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس پیسہ تھا سکون نہیں تھا، میں نے پیسہ دیا پیسہ نکالا سکون آ گیا ہے۔ کہاں آیا؟ اب کوئی ایشو تھا، ڈسپیوٹڈ ایشو تھا، یہ دینے والا مطلب اس پر وہ نہیں تھا کہ بھئی یہ جرم دار ہے، لیکن پھر بھی ایک دل میں ہوتا ہے بعض کا، تو وہ بر
حق نہیں بنتا تھا سامنے والے کا،
ہاں جی حق نہیں بنتا تھا اس کا، لیکن وہ ذہن آ رہا تھا، اچھا پیسے دیے اور جناب سکون لے لیا۔ یہ اس پر بھی کبھی بندہ غور کرنا، ہم بعض کا سوچ رہے ہیں ساڈا حق اتنے رکھ، بھی ساڈا تو رکھتے، اگلے کا بھی بندہ کوئی خیال کر لے، بعض کا ہوتا ہے کہ اگلے کا خیال کرنے سے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے اور اپنا بھی کام بن جاتا ہے۔
سلمان بھائی، یہ جو آپ نے بات کی نا، ایک اصول ہے زندگی کا،
واہ
جو آپ نے بات کی، یہ صرف اس خاص پروسیس میں نہیں لیں آپ، تو اس میں نہیں لیں، یہ ایک اصول ہے زندگی کا، بعض اوقات نا ہار میں جیت ہوتی ہے، بندہ بالخصوص جب جانتے بوجھتے ہارے نا،
اللہ
اس ہار میں بڑی جیت ہوتی
ہے۔
آپ کے بھی بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہوگا گھر میں کوئی معاملہ ہوا، بچوں کو گر کے دکھا دیا، تو یہ اس وقت کیسی خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بلکہ آپ شو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اور بچے جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ بابا کو ابو کو ہرا دیا، جو بھی ہے وہ ایک چھٹپن کے وہ ہوتے معاملات ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہار میں مزہ ہوتا ہے، بہن بھائی ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، خالہ پھپیاں ہو گئیں،
میاں بیوی ہو گئے،
میاں بیوی ہو گئے، بعض اوقات ہار جائیں یار، سامنے والے کو عقل مند قرار دے دیں، سامنے والے کو دکھا دیں کہ ہاں بھائی آپ جیت گئے اور آپ کی جیت میں خوش ہوں، تو اسے وہ کہتے ہیں نا ٹیکنیکل زبان میں ون ون پوزیشن، کہ آپ ہارے تو ہیں لیکن در حقیقت آپ جیت گئے، تو یہ ایک اصول ہے زندگی کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پرسکون، جیسے آپ نے کہا نا سکون گویا کہ خریدا اس نے پیسے دے کے، تو یہ بھی ایک سکون خریدنے کا ذریعہ ہے۔
واہ،
انسان جب تک یہ چاہتا نا کہ میں بڑا بن کے رہوں، میں اوپر رہوں، میں جیتتا رہوں، تو وہ ایک کشمکش میں، ایک مقابلے کی سچویشن میں رہتا ہے، اور جب وہ اس سے نکلتا ہے نا، ہر جگہ نہیں نکلنا چاہیے لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ نکل سکتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، آپ جیت جائیں، اس طریقے سے بھی تو ایک جیت جیت ہے نا، کہ جو اللہ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے، اور یہ وہ ہار ہوتی ہے کہ اس میں ایسی جیت پوشیدہ ہوتی ہے جو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب کروا دیتی ہے.
سبحان اللہ. تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ پھل پائیں گے. ٹھیک ہے جی, مزید کالز آپ کی شامل کرتے ہیں اور بھلائی کریں, احسان کریں, تھوڑا آگے بڑھ جائیں. اور عورتوں کو, بیوی کو بالکل بھی ذلیل کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. عزت کرنی چاہیے اور عزت دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اپنا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی عزت ہماری کرے. باقی عزت کروانا, میری عزت کرو. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. بندے کا جو عمل ہوتا ہے نا, وہ اس کے الفاظ زیادہ اونچی آواز سے بولتا ہے. تو ہم اپنا انداز ایسا بنائیں کہ سامنے والا عزت کرنے پر مجبور ہو جائے. دونوں طرح کی باتیں ہیں, دونوں کا خیال رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. جی
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیاری گفتگو ہو رہی ہے ماشاء اللہ, اور حقوق بھی اللہ پاک ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حقوق پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک عرض یہ کرنی تھی کہ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کوئی ایسی کتاب آپ ارشاد فرما دیں جس میں باقاعدہ جو ہمارے رشتہ داروں کے, والدین کے حقوق, دیگر پڑوسیوں کے حقوق, اولاد کے حقوق وغیرہ لکھے ہوں, تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور اپنے حقوق جاننے میں آسانی ہو اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہو. کچھ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں.
ماشاءاللہ, بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے عبد الخالق بھائی. واکینٹ سے جیتے رہیں, اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. اس کے لیے مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد جیسے بیان کیا, اولاد کے حقوق کے لیے, حقوق زوجین کے لیے بہار شریعت کا جو ہے مطالعہ کرنے, اس میں پورا ایک باب ہے.
بھی اعلی حضرت امام اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے والدین اساتذہ کے حقوق کے حوالے.
اور امیر سنت رسالہ بڑا ہی پیارا رسالہ اور بہت چھوٹا سا, ابتدان اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں احترام مسلم.
واہ واہ سبحان اللہ.
ابتدان بہت آسان سی ورڈنگ میں وہ پڑھیں گے نا تو آگے پڑھنے کا شوق بڑھے گا.
کیا
جو کتابیں بتائیں آپ نے وہ بھی پڑھی جا سکتی.
مدینہ مدینہ, مرحبا. جی
شاہد اتاری چنیوڑ سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. ماشاءاللہ آپ کی زیارت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ نعت خواں بھی بڑے پیارے انداز میں انہوں نے کلام سنا. ماشاءاللہ آپ سے ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ جو اشعار پڑھتے ہیں نا سیدھے انداز میں, آپ کوئی شفقت کرایا کریں. انداز بہت پیارا ہے آپ کا, لیکن آپ طرز میں پڑھا کریں نا, بہت مزہ آتا ہے. اس طرح بھی بہت مزہ آتا ہے, لیکن آپ طرز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت مزہ آ جائے گا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے.
آمین آمین آمین. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے سجیشن کو انشاءاللہ فالو کیا جائے گا انشاءاللہ. جی
میں متنی رضا بول رہا ہوں. پیارے سلمان انکل مجھے یہ کلام سنا دیجئے گا, مدنی مدینے والے.
چلیں جی, اب تو بھائی جان استاد اسلام پڑھنے کا ٹائم جو ہے یہ آ گیا ہے, اور گفتگو ہماری رہی ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. تو ان کو سیکھیں, پورا ایک چیپٹر ہے, باب ہے. اور ہمارا یہ سلسلہ جو تھا اس کا جو ایک مین موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ مردوں کے اندر ایک بات کا جو ہے وہ شعور بیدار کیا جائے کہ عورت کوئی ڈی ویلیو چیز نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات, اسلام نے عورتوں کی جتنی حیثیتیں بنتی ہیں ان سب کے حقوق رکھے ہیں. ایک ہی سلسلے میں ہم ہر چیز بیان کر دیں یہ پوسیبل نہیں ہے. تو ہم نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو مین مین چیزیں ڈسپیوٹ کا سبب بنتی ہیں ان پر بھی کچھ بات جو ہے وہ کی ہے. عزت دیں, عزت لیں, اور اس کو سیکھیں, اور اسلام کی روشنی میں سیکھیں, انڈر امبریلا اسلام سیکھیں, اور اسلام کی بات بھی کریں, انٹرپریٹ خود سے نہ کریں, خود سے تشریح نہ کریں, جو تشریح کی گئی ہے اسی کے مطابق آگے جو ہے بڑھیں, زندگی سکون سے گزاریں, عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھیں. اور یاد رکھیں حضور نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. عورتوں کو رکھنا ہے, بیوی کو رکھنے کا حکم جان دیا, فامساکم بمعروف رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے, اور تسریحم باحسان, اور اگر رکھنا نہیں ہے, کوئی جدائی کی صورت آ رہی ہے اور وہ اسلام اور شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے, تو وہ بھی اچھے اور بھلائی کے ساتھ چھوڑنا ہے. رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے, اور اگر چھوڑنا ہے تو وہ بھی کس کے ساتھ ہے, بھلائی کے ساتھ. یہ اسلام کی تعلیم ہے, امساک بمعروف او تصریح باحسان. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کر لے کر چلتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی محسن وبستہ رہیں گے تو ان شاء اللہ یہ نالج بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ تربیت بھی ملتی رہے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شہن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش
کھلے آنکھ سلے